اسلام اور مسیحیت میں گناہ و کفارہ۔ قرآن شریف میں بہت سے الفاظ ملتے ہیں جن سے گناہ اور خطاؤں کی تعبیر ہوتی ہے، مثلاً الذنب، الفحشاء، الوزر، الضلال، الكفر، الظلم، الاثم، الفجور، الخطیہ، الشر، السیئہ، السوء، الفساد، الفسق، البہتان، العصیان وغیرہ۔ پہلا الذنب، جرم، بدکاری وغیرہ کے مطلب میں 39 آیات قرآنیہ میں یہ لفظ الذنب استعمال ہوا ہے۔ اس موضوع مفہوم میں سب سے زیادہ اہم اور اس کے خیال و معنی کی ترجمانی کرنے والی آیت ہے سورہ الفتح کی پہلی اور دوسری آیات، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، یعنی اے محمد، ہم نے تیرے اگلے اور پچھلے گناہ بخش دیے۔ دوسرا الفحشاء، یہ لفظ بھی برے کام، جرم اور زنا کے مطلب میں آتا ہے، خصوصاً حرام کاری کے، مثلاً سورہ انعام کی آیت 151، ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منہا وما بطن، یعنی بے حیائی، حرام کاری، خواہ علانیہ ہو یا ڈھکی چھپی، اس کے پاس بھی مت پھٹکنا۔ تیسرے الوزر، یہ اس گناہ کے لیے آتا ہے جو انسان پر بوجھ بن جاتا ہے، مثلاً سورہ الانشراح کی آیت 2 میں یوں آیا ہے، اے محمد، کیا ہم نے تجھ پر سے اس بوجھ کو نہیں اتار دیا ہے جس نے تیری پیٹ توڑ کر رکھ دی تھی؟ امام فخر الدین رازی نے اپنی تفسیر میں یوں لکھا ہے، حضرت جبریل محمد کے پاس آئے اور ان کے سینے کو چاک کر کے دل کو باہر نکالا اور اس کو دھو دیا اور تمام معاصی یعنی گناہ سے اسے پاک و صاف کیا اور اس میں ایمان و علم بھر دیا۔ ابن ہشام نے محمد ابن اسحاق سے یہ روایت کی ہے کہ محمد کے ساتھیوں میں سے کچھ نے یہ سوال کیا کہ اے جناب، اپنے نفس کے بارے میں بھی کچھ فرمائیے۔ تب آپ نے کہا کہ مجھے دودھ پلانے کے لیے بنو سعد میں رکھا گیا تھا۔ ایک بار کا ذکر ہے کہ جب میں اپنے دودھ بھائی کے ساتھ محلے کے پچھلے حصے میں تھا اور ہم دونوں بکریاں چرا رہے تھے کہ ناگاہ دو مرد سفید پوش میرے پاس آئے۔ ان کے ہاتھ میں سونے کا ایک تشت تھا جس میں برف رکھا ہوا تھا۔ انہوں نے مجھے پکڑ لیا اور میرے شکم کو چیرا اور میرے دل کو باہر نکالا اور اس کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ پھر اس میں سے سیاہ خون کا ایک لوتھڑا نکال کر پھینک دیا۔ بعدہ میرا دل اور شکم دھوئے گئے اسی برف کے پانی سے جو تشت میں تھا۔ پھر ان 2 مردوں میں سے ایک نے کہا، اس کی امت کے 10 آدمیوں کے برابر تولو۔ تو دوسرے نے تول دیا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ میں ہی بھاری ہوں۔ تب 100 کے بدلے تولا گیا تو بھی میں بھاری نکلا۔ پھر 1000 سے بھی تولا گیا اور بھاری رہا۔ تب وہ باہم فیصلہ کر کے کہنے لگے کہ رہنے بھی دو، نہ تولو، کیونکہ قسم ہے ذات باری کی، اگر محمد کو ساری امت کے مقابلے میں تولا گیا تو وہی بھاری رہیں گے۔ 4 الضلال، بمعنی گمراہی اور بھٹک جانا۔ سورہ الضحا کی آیت 6 بتاتی ہے، اور خدا نے تجھ کو اے محمد بے راہ پایا تو تجھے راہ دکھائی۔ الکلبی نے اس لفظ کی تفسیر کفر سے کی ہے۔ 5 الکفر، لفظ کفر بڑا عام ہے، اس کا مطلب ہے چھپانا اور تاریکی، لیکن عمومت یہ الحاد اور لا خدا پرستی یا زندگی میں اللہ کی جگہ نہ ہونا وغیرہ جیسے مطلب میں استعمال ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں ایمانداروں سے خطاب کرتے ہوئے کہا گیا ہے، اللہ نے تمہارے لیے لا خدا پرستی، فسق اور عصیان یعنی سرکشی کو بڑا ناپسندیدہ ٹھہرایا ہے۔ علامہ زمخشری نے اس کی تفسیر کرتے ہوئے یوں لکھا ہے، یہاں تین باتیں ہیں، پہلی خدا کا انکار کرنا یعنی کفر بکنا، دوسرے فسوق، کذب اور دروغ، تیسرے عصیان، تمرد، سرکشی و نافرمانی۔ سورہ الحجرات آیت 7۔ چھٹے الفسق، سورہ البقر آیت 99 یوں ہے، بے شک ہم نے تیری طرف نہایت واضح قسم کی آیتیں نازل کر دی ہیں جنہیں سوائے مرد فاسق اور بد چلن کے اور کوئی نہیں جھٹلاتا۔ مفسروں نے لکھ دیا ہے کہ الفسق خروج الانسان عما حد له الله وقالوا ان كل فاسق كافر، یعنی فسق کا مطلب ہے انسان کا اس حد سے باہر نکل جانا جو اللہ نے مقرر کر دی ہے۔ علماء کا کہنا یہ بھی ہے کہ ہر فاسق کافر ہوتا ہے۔ ساتویں الظلم، سورہ الشعراء آیت 10 میں حضرت موسیٰ کی مصریوں کی طرف رسالت کا ذکر آیا ہے، اور فرعون اور فرعونیوں کو القوم الظالمون کہا گیا ہے۔ آٹھویں الاثم، جرم، گناہ، بدکاری، سورہ انعام آیت 121 کہتی ہے، ظاہری اور باطنی اور پوشیدہ ہر طرح کے گناہ ترک کر دو، اور جو لوگ قصب گناہ کرتے ہیں وہ جلد ہی اپنے کردار کی سزا پائیں گے۔ نو الفجور، فاجروں کی جگہ جہیم یعنی جہنم ہے، جہاں وہ انصاف کے دن جلائے جائیں گے اور دوزخ ان سے دور نہ کیا جائے گا۔ یہ بات سورہ انفطار آیت 14 میں ظاہر کی گئی ہے۔ دس الخطیہ، جیسا کہ قرآن میں آیا ہے، جو شخص بدکاری، بدعملی یا گناہ کا ارتکاب کر کے اس کا الزام کسی بے قصور کے ذمے لگا دیتا ہے، اس نے بہتان کا بوجھ اٹھا لیا اور ایک بڑے سے گناہ کا بھی حامل ہوا۔ سورہ نساء آیت 112 میں خطیہ کے لیے تین اسماء آئے ہیں، الخطیہ، الاسم اور البہتان، جس کی تمیز امام رازی نے اس طرح کی ہے۔ ایک خطا گناہ صغیرہ ہے اور الاسم گناہ کبیرہ ہے۔ دوسرا مطلب اس لفظ کا یہ ہے کہ اس کا کر گزرنے والا مرتکب بطور خود متاثر ہوتا ہے، لیکن الاسم وہ گناہ ہے جو دوسروں کو متاثر کرتا ہے اور لپیٹ میں لے لیتا ہے، جیسے ناانصافی، ظلم و قتل۔ تیسرے، یہ بھی اس کا مطلب ہوتا ہے کہ خطیہ ایک ایسا فعل ہے جسے کسی طرح بھی سرزد نہ ہونا چاہیے، نہ انجانے میں نہ جان بوجھ کر، لیکن الاسم وہ گناہ ہے جو قصداً اور عمداً کیا جاتا ہے۔ البہتان ایک ایسا فعل ہے کہ کسی بے قصور پر کسی ایسی بات کا الزام رکھ دیا جائے جو بڑی بری بات ہے، اور جو اس بیچارے کو لوگوں کی بدظنی کا نشانہ بنا کر رکھ دیتی ہے۔ بہتان تراش کرنے والے کے لیے دنیا میں پھٹکار اور آخرت میں عذاب شدید کا مستحق کہا گیا ہے۔ گیارہ اشر، جس شخص نے ذرہ بھر بھی برائی کی ہے وہ اسے دیکھے گا، یعنی ہر برائی سامنے آئے گی۔ سورہ الزلزال کی آیت 8 نے اس امر کی طرف آگاہ کیا ہے۔ ابو جعفر الطبری مفسر نے عبداللہ ابن عمرو ابن العاص سے روایت کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ جب یہ سورہ نازل ہوئی تو حضرت ابو بکر بھی تشریف رکھتے تھے، اس آیت کو سن کر رو پڑے۔ رسول اللہ نے پوچھا، اے ابو بکر، کس بات نے تمہیں آمادہ بگریا کیا؟ بولے، اس سورت نے۔ تب رسول اللہ نے کہا، اگر تم لوگ گناہ اور خطائیں نہ کرتے، تخطئون وتذنبون، کہ اللہ ان کو معاف کر دے، تو وہ ایک ایسی امت کو پیدا کرتا جو خطائیں بھی کرتی اور گناہ بھی، اور اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کر دیتا. 12 السیئہ، سورہ النمل آیت 90، جو بدیاں لے کر حاضر ہوں گے ان کے چہرے آگ میں اوندھا دیے جائیں گے. حضرت ابن عباس نے اس آیت کے تحت کہا ہے کہ اس آیت کا نزول تو مسلمانوں پر بہت شاق گزرا، اور وہ جناب محمد سے بولے کہ ہم میں ایسا کون ہے جو سیاح بدیاں اور کا مرتکب نہیں ہوا ہے؟ پھر فرمائیے کہ جزا اور بدلے کا کیا عالم ہوگا؟ آپ نے فرمایا، اللہ نے اطاعت کے بدلے 10 حسنہ یعنی نیکیاں مقرر کر دی ہیں، اور سرکشی یعنی معصیت پر صرف ایک ہی سزا. تو اب جسے ایک برائی کا بدلہ ملا تو 10 نیکیوں میں سے صرف ایک ہی تو کم ہوگی، پھر بھی 9 بچی رہیں گی. 13 السوء یعنی بدی، جو ایک بھی برائی یا بدی کرے گا اس کو اس کا بدلہ دیا جائے گا، اور سوائے اللہ کے ایسوں کا کوئی یار و مددگار نہیں. سورہ النساء آیت 123. 14 ابرہ الفساد، مثلاً البقرہ آیت 205، جب تیری طرف سے اے محمد منافق لوگ اپنا رخ پھیر لیں اور بے رخی اس طور پر کرنے لگیں کہ گویا دنیا کو بگاڑ دیں گے اور ساری کھیتی اور نسل کو تباہ کر کے رکھ دیں گے، تو انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تخریب اور بگاڑ و فساد کو بالکل محبوب نہیں رکھتا. 15 البہتان، اس لفظ کے بارے میں کچھ توضیح تو اوپر گزر چکی ہے، لیکن سورہ النور کی 16 آیت بھی روشنی ڈالتی ہے. ہماری بھلا کیا مجال ہے اس بارے میں زبان کھول سکیں؟ اے خدا، تیری ہی تقدیس ہو اور تو پاک مانا جائے، یہ تو ہم پر ایک بڑا الزام و بہتان ہے. 16 العصیان، گناہ کی تفسیر اور تشریح میں مدد دینے والے اور بھی الفاظ قرآن شریف میں ملتے ہیں، ان کی تلاش ہم آپ پر چھوڑتے ہیں. یہ چند الفاظ گناہ کی سنجیدگی اور سختی کو سمجھنے میں کافی مدد دیں گے، لیکن گناہ پر بحث کو ختم کر دینے سے پہلے ضروری یہ ہے کہ ہم گناہ کی جڑ کو جانیں، اور یہ کہ وہ کس طرح وجود میں آیا. قرآن شریف نے بھی اس امر پر بہت کچھ روشنی ڈالی ہے، اور کتاب مقدس یعنی بائبل نے بھی خاص طور سے وہ مواقع جو حضرات آدم و حوا سے متعلق ہیں وہ اس بات کے بڑے صریح طور پر نشاندہی کرتے ہیں کہ یہ نافرمانی یعنی معصیت ہی تھی جس نے نہ صرف ان دونوں کو بلکہ ان کی ذریت کو بھی پستی اور حبوط کی طرف ڈھکیلا تھا. بہت سی قرآن آیات میں سے ہم چند آسان مثال کے طور پر یہاں لیتے ہیں. سورہ بقرہ کی مثلاً 35-37 آیات جو اس طرح شروع ہوتی ہیں، وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، یعنی خدا نے کہا، اے آدم تو اور تیری بیوی بڑے شوق سے جنت میں رہے، اور جہاں جہاں چاہے بے روک ٹوک جا سکتا ہے، تجھے نقل و حرکت کی پوری آزادی ہے، اور جو جو چیز کھانا چاہے خوب جی بھر کر کھا سکتا ہے، لیکن تم دونوں کو اس بات سے خبردار کیا جاتا ہے کہ اس درخت کے پاس مت پھٹکنا، جے جائے کہ کھا لینا، ورنہ تم دونوں ظالموں میں شمار کیے جاؤ گے. پھر ہوا یہ کہ شیطان ان پر غالب آ گیا اور ان دونوں کو پھسلا کر نیچے گرا دیا، اور عیش و مسرت میں ان کی زندگی گزر رہی تھی اس سے ان کو نکلوا کر محروم کر دیا. تب اللہ نے ان سے کہا، چلو نکلو اور جنت سے چلے جاؤ. اہبطوا بعضکم لبعض عدو، اب سے تم ایک دوسرے کے دشمن بنے رہو گے. اور تمہارا ٹھکانہ اب سے ایک مقرر وقت کے لیے ارض یعنی زمین کر دیا ہے، وہیں تم کو سب مال و متاع، زندگی گزارنے کے سارے اسباب مہیا رہیں گے۔ مسلم علماء اب تک یہ فیصلہ نہیں کر پائے ہیں کہ آدم و حوا اس حبوط و سقوط سے پہلے کس مقام میں رہتے تھے۔ ان کی اس بارے میں طرح طرح کی رائے ہیں، مثلاً ابو القاسم بلخی اور ابو مسلم اصفہانی کی رائے ہے کہ وہ جنت تھی اور اسی زمین پر تھی۔ انہوں نے اہبطوا کی تفسیر اس جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا کی تھی، اور اس خیال کی نظیر انہیں ایک اور آیت اہبطوا مصراً میں ملتی ہے، اور امام جبائی کا کہنا یہ ہے کہ وہ جنت آسمان ہفتم پر تھی۔ یاد رہے کہ کتاب مقدس یعنی بائبل اور قرآن شریف میں اس بات پر اتفاق ہے کہ عصیان آدم اور سرکشی ان دونوں کی اس درخت سے کھانا ہی تھا جو وسط باغ میں لگا ہوا تھا۔ ہاں، علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ اس درخت کی نوعیت کیا تھی۔ اب اس نوعیت پر جب علماء نے بحث کی تو ہمیں یہی نظر آیا کہ سب کے سب اپنی اپنی باتوں کے لیے بنیاد و سند رکھتے ہیں۔ مثلاً ابن اسحاق نے بسلسلہ ابن عباس یہ روایت کی ہے کہ اللہ نے جس درخت سے آدم و حوا کو روکا تھا وہ سنبلا یا خوشہ تھا۔ ابن حمید نے بسلسلہ وہاب ابن منبہ یہ کہا کہ وہ گیہوں کا درخت تھا جس کی بالوں کا ایک ایک دانہ گائے کے گردے کے برابر تھا، جو مکھن سے زیادہ نرم اور شہد سے زیادہ میٹھا تھا۔ ابو بکر صدیق نے بھی رسول اللہ سے اس بارے میں ایک بار پوچھا تھا تو انہیں یہ بتایا گیا کہ وہ شجر مبارک سنبلا تھا۔ سلمہ والی روایت میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ وہ درخت تھا جس سے فرشتے خود کو رگڑتے رہتے ہیں اور اسی کی بدولت زندہ جاوید بنے رہتے ہیں۔ ابن وقیع نے حضرت ابن عباس کا وہ قول پیش کیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ انگور کا درخت تھا۔ حضرات مجاہد اور قتادہ نے اسے انجیر کا درخت بتایا ہے، اور ربیع نے اس خیال کا اظہار کیا ہے کہ وہ ایک ایسا درخت تھا جس کا پھل کھانے سے پاخانے کی حاجت ہوتی تھی اور جنت میں گندگی کی کوئی گنجائش نہیں۔ غرض کے جتنے منہ اتنی بات ہیں، کوئی حتمی بات نہیں معلوم ہوتی۔ ایک بات اور ہے جو اصولی طور پر قرآن اور کتاب مقدس کے صفر تکوین سے میل کھاتی ہے کہ آدم و حوا نے اللہ کے کہے ہوئے حکم کو توڑنے میں جو قدم اٹھایا تھا وہ شیطان کے اکسانے پر ہی اٹھایا تھا، کیونکہ آیت میں اذلہم الشیطان آیا ہے، اور ابن جرح نے اس جملے کی تفسیر جو حضرت ابن عباس کی زبانی سن کر کی ہے وہ ہے انہ اغواہما، یعنی شیطان نے ان کو بہکا دیا تھا۔ لیکن قرآن کی آیت فعصا آدم ربہ فغوا ظاہر کرتی ہے کہ شیطان بے شک ایک محرک بنا تھا، لیکن بہک جانے کا سبب تھا اپنے خداوند و آقا یعنی اللہ کے حکم کی نافرمانی۔ یہ دونوں باتیں ہر دو کتب یعنی قرآن اور بائبل میں ملتی جلتی ہیں۔ قرآن کی تعلیم کے لحاظ سے تو حضرت آدم بھی ایک نبی تھے، اور انجیل شریف لقا 1:70 میں لکھا ہے کہ انبیاء دنیا کے شروع سے ہوتے آئے ہیں، لیکن اس بات میں دونوں کے مذاہب کا اختلاف ہے کہ آیا انبیاء معصوم عن الخطا ہوتے ہیں یا نہیں۔ ویسے تو مسلم علماء میں بھی ایسے ہیں جو انبیاء کو معصوم نہیں مانتے، لیکن عام اسلامی تعلیم کے حساب سے تو نبی معصوم ہوا کرتا ہے۔ ایسے لوگوں کو اس حادثہ حبوط آدم و حوا کی تاویل میں مشکل پیش آتی ہے۔ مفسروں نے اس مشکل سے نکلنے کی ایک کوشش کی ہے اور کہا ہے کہ جس وقت ان سے یہ لغزش ہوئی تھی اس وقت وہ نبی نہیں تھے، بعد میں نبی بنائے گئے۔ لیکن اس رائے کو اجماع حاصل نہیں. پھر مفسروں کی ایک جماعت نے یہ مانا کہ آدم تھے تو شروع ہی سے نبی، لیکن ان کی لغزش نتیجہ تھی ان کے نسیان اور بھول کی، کیونکہ ناسی تھے یعنی نسیان بھول چوک کا پتلا تھے. ان لوگوں نے آدم کی مثال اس روزے دار سے دی جو بوجہ کثرت مشاغل بے خیالی میں کچھ کھا پی لے سہون، نہ کہ عمدن و قصدن. پھر ایک روایت یہ بھی ہے کہ حوا نے آدم کو خمر یعنی شراب پلائی تھی اور ان پر کچھ نشہ غالب آیا کہ اس ممنوع درخت کے پھل سے کچھ کھا لیا، چنانچہ یہ غلطی نشے کے زور میں سرزد ہوئی تھی نہ کہ جان بوجھ کر. یہ قابل غور بات ہے کہ اگلی آیت میں لفظ تابہ علیہ آیا ہے، اور توبہ کسی بات کی اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ خطا جان کر بالارادہ ہوئی تھی. اسی وجہ سے مقدس کتاب کے مطابق آدم نے اس کی ذمہ داری حوا پر ڈالی کہ اس عورت نے مجھے اس کے کھانے پر اکسایا تھا. یہ روایت اس بیان سے میل کھاتی ہے جو کہ بہت سے عالموں کی آراء کی بنیاد پر ہے، جس کو امام طبری نے ابن زید کے سلسلے سے مروی کیا ہے کہ اللہ نے فتلقا آدم کے تحت یہ آیت بصورت دعا سکھائی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اس آیت میں ان کے نفس پر ظلم کرنے کا اقرار ملتا ہے. فتلقا والی آیت کی تفسیر کے تحت موسیٰ ابن ہارون نے صدی کے سلسلے سے یہ روایت کی ہے کہ حضرت آدم نے اللہ سے اپنے کیے پر ایک طرح کی حجت کی تھی اور بطور احتجاج کہا تھا، خداوند کیا تو نے ہی مجھے اپنے ہاتھوں سے نہیں بنایا تھا؟ جواب ملا کہ ہاں ہاں. تب آدم بولے کہ تو نے اپنی روح بھی مجھ میں پھونکی تھی؟ فرمایا کہ ہاں. آدم نے پوچھا کہ خداوند کیا تیرے غضب پر تیری رحمت سبقت نہیں کرتی؟ اللہ نے جواب دیا کہ ہاں ہاں کیوں نہیں. تب آدم بول اٹھے کہ کیا تو نے ہی میرے مقدر میں یہ لغزش نہیں لکھ دیا تھا؟ اس کا جواب بھی اثبات میں ملا. آدم نے منت کی کہ اے میرے مالک، اگر میں نادم و پشیما ہوں اور اپنے کو سدھاروں تو کیا تو مجھے پھر سے جنت میں واپس آنے دے گا؟ کہا گیا کہ ضرور ضرور. اسی کی طرف اشارہ ہے آیت کریمہ میں، ثم اجتباہ ربہ فتاب علیہ وہدا، یعنی تب آدم کے رب و آقا نے اس کی طرف رخ کیا اور اسے راہ دکھائی. دوسری روایت میں ابن بشار نے کہا ہے کہ راوی ابن رفیع نے عبید ابن عمیر کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ آدم نے عرض کیا کہ اے میرے پروردگار اور میرے مالک، یہ میرا گناہ یا خطا جس کا میں مرتکب ہو گیا ہوں، کیا تو نے ہی قبل از تخلیق میرے ذمے نہیں ٹھہرا دیا تھا؟ پھر کیا یہ وہ حرکت ہے جو میری طرف سے ایجاد کردہ ہے؟ اللہ نے فرمایا، یہ تو تیری تخلیق سے پیشتر ہی میں نے تیرے لیے مقدر کر دی تھی. تب آدم نے کہا، اگر تو نے ہی مقدر کر دیا تھا تو میری مغفرت کر دے. راوی لکھتے ہیں کہ فتلقا والی آیت تبھی انہیں ملی تھی. کچھ بھی کہا جائے یا لکھا جائے، یہ ساری تشریحیں اس حقیقت کی انکاری نہیں کہ آدم نے ایک خطا اختیاری کا ارتکاب کیا تھا. یہ وہ خیال ہے جسے فخر رازی کی بھی تائید حاصل ہے. ان کے الفاظ میں سن لیجئے، کہتے ہیں، وہ آیتیں جو بندوں کے افعال سے متعلق ہیں اور علماء نے جن کا تمسک کیا ہے بہت سی ہیں. اس سلسلے میں آدم کا ایک قصہ ہے جس میں سات پہلو نکلتے ہیں. ایک تو یہ ہے جس میں کہ آدم عاصی یعنی نافرمان ہیں، اور نافرمان مرتکب گناہ کبیرہ ہوتا ہے دو طریقے سے، ایک تو یہ کہ نص قرآنی کا مطالبہ اور تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اسے سزا دی جائے، کیونکہ یہ اللہ کا قول ہے کہ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمْ، اللہ و رسول کے عاصی نافرمان کے لیے آتش دوزخ ہے. دوسرا یہ کہ لفظ عاصی ذم کا پہلو لیے ہوئے ایک اسم ہے، اسی لیے وہ سوائے مرتکب کبیرہ کے اور کسی کو نہیں دیا جاتا. دوسری وجہ یہ ہے کہ قرآن والی آدم کی کہانی میں آدم کو غاوی کہا گیا ہے، فغوا کا لفظ آیا ہے، اور غی عربی زبان میں رشد کا ضد ہے. تیسرے یہ کہ آدم تائب ہوئے، اور تائب تو وہی ہوتا ہے جس نے گناہ یعنی ذنب کیا ہو، ندامت کا شکار تائب ہی ہوتا ہے اپنے کیے پر. اب اگر یہ کہیں کہ آدم اس اخبار و بیان میں جھوٹے ہیں تو ان پر جھوٹ کے گناہ کا الزام آیا. اگر اس بیان میں آدم سچے ہیں تو جو بات ہمیں منوانی تھی وہ مان لی گئی. چوتھے، اگر آدم ایک منہی عنہ کے مرتکب ہوئے جیسا کہ قرآن بتاتا ہے، الم انحکما عن تلکما الشجرہ ولا تقربا ہاذہ الشجرہ، اور کسی منع شدہ چیز کو کر ڈالنا خود ہی گناہ ہے. پانچ، فتکونا من الظالمین کے مطابق آدم ظالم بنے کیونکہ خود اقرار کیا کہ ربنا ظلمنا انفسنا، اے مالک ہم تو اپنے آپ پر ظلم کرنے والے ہو گئے. اب کوئی بھی ظالم شخص بقول الہی ملعون گنا جاتا ہے، جیسا کہ فلعنت اللہ علی الظالمین ناطق ہے، تو مرتکب کبیرہ ہی تو مستحق لعنت ہوتا ہے. چھ، آدم نے اس بات کا اعتراف کیا تھا کہ اگر اللہ کی مغفرت انہیں میسر نہ ہوگی تو وہ سراسر گھاٹے میں رہیں گے، اس سے بھی ان کا صاحب کبیرہ ہونا ثابت ہو جاتا ہے. سات، بوجہ وسوسہ شیطان وہ دونوں جنت سے بھی نکال دیے گئے تھے، اور یہ بدلہ تھا اس بات کا کہ انہوں نے خدا کی بات پر شیطان کی بات کی اتباع کی تھی، یہ بھی ان کے صاحب کبیرہ ہونے کی بات ہوئی. چنانچہ راضی کی ان ساتوں باتوں پر غور کرنا چاہیے جو ثابت کرتی ہیں کہ آدم گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوئے تھے. اب رہی یہ بات کہ شیطان کس طرح جنت میں گھس گیا تھا، اس پر بھی علماء میں قیل و قال اور اختلاف ہے. مثلاً قصاص نے ابن عباس کے سلسلے سے یہ کہا ہے کہ شیطان نے جب جنت میں گھس جانے کی ٹھانی تو داروغ جنت نے اسے روکا، تب وہ دوسرے سارے جانوروں کے پاس مدد کے لیے گیا، کسی نے اس کو مدد دینا قبول نہ کیا. بالآخر جب سانپ کے پاس پہنچا، جو ان دنوں چوپائیوں میں سب سے عمدہ اور خوبصورت چوپایا تھا، تو اس نے مدد کی درخواست قبول کر لی اور شیطان کو نگل گیا، اور اس طرح چھپا کر وہ جنت میں داخل ہو گیا اور شیطان کو بھی وہاں پہنچا دیا. وہاں شیطان نے وسوسہ اور کانا پھوسی شروع کر دی. اس میں شک نہیں کہ اس وجہ سے اسے سزا ملی، اور لعنت کے زیر اثر اس کے چاروں پاؤں جھڑ گئے اور پیٹ کے بل کھسکنے کی سزا ملی. اس کی خوراک مٹی بنا دی گئی، اور فرزندان آدم کا دشمن بھی بنا دیا گیا.